الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ رمضان المبارک کے یہ آخری جمعے میں الحمدللہ ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر اور بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم جمعے کی نماز میں حاضر ہیں. اللہ کا شکر کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے 23 رکوع کا مطالعہ کیا ان خطبات جمعہ میں، جس میں سب سے پہلے روزے کی فرضیت اور حکمت بیان ہوئی آیت نمبر 183-184 میں، پھر 185 میں رمضان المبارک کی عظمت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے حوالے سے بیان ہوئی، اور الحمدللہ پچھلے جمعے جہاد اور قتال کے حوالے سے بات بیان ہوئی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو آج ہم مکمل کریں گے. آیت نمبر 186 دعا کے موضوع پر قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت کریمہ ہے، اور روزے کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری روح کو تسکین ملتی ہے، روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، تعلق مع اللہ کا سب سے یقینی ذریعہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے. حدیث بھی سنائی گئی تھی نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ 10 گنا عطا فرمائے گا. الا الصوم، سوائے روزے کے، کیونکہ روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. تو ایک خاص تعلق ہے روح کا، روحانی ترقی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس کی وجہ ایک دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اس جسم کے اندر جو رب کائنات نے روح اپنی ودیت فرمائی ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کے ایک خاص تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لہذا جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر اس روح کو تسکین ملتی ہے، اور جسمانی تقاضے، نفسانی خواہشات، اس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. تو اس کا ایک حاصل یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے والہانہ محبت کے ساتھ اس سے دعا کی جائے. لہذا اگلی آیت بالکل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، ایک فطری تقاضے کے طور پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس میں جو جواب میں والہانہ انداز ہے وہ عربی جو جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی فرمایا قُلْ إِنِّي قَرِيب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. توسط تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہوتا ہے نا، قل قرآن حکیم میں بار بار کہا جاتا ہے قل آپ فرما دیجئے، لیکن اس سوال کے جواب میں قل بھی نہیں فرمایا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو یقیناً میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارے، جہاں مجھے پکارے. یہ ہے اصل میں دعا کا ایک والہانہ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ جب رب کو پکارو جہاں پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، جواب دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس بات پر ہمیں یقین عطا فرما دے. ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے تعلق اللہ میں کمی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان غفاریت تو ہر وقت تیار ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہم سے دعا کرنے کے لیے، ورنہ رب کائنات تو ہر وقت ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے. البتہ دعا کے کچھ آداب ہیں جو کہ بعد میں بیان کیے گئے. فل یستجیبوا لی، اگر چاہتے ہو کہ رب تمہاری دعائیں قبول کرے، فل یستجیبوا لی، تو چاہیے کہ تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے فرمان اس کے احکامات کو بجا لاؤ. فل یستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ میری بھی پکار پر جواب دیں. ولیؤمنوا بھی، اور مجھ ہی پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. لہذا دعا کی قبولیت کے حوالے سے دو شرائط بھی اس میں بیان ہو گئی، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اور یقیناً چاہتے ہیں، ساری محنتیں انسان اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے، دنیا اور آخرت میں ہمیں اجر عطا فرمائے، تو اس کی شرط نمبر ایک فل یستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں. یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے منوائے جائیں اور اللہ کی مانے نہ، اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ شرط ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ رب تمہاری دعائیں قبول کرے تو اس کی بات ماننی پڑے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس کی بات کیا ہے، کیا احکامات دیے اس نے. یہ پورا کا پورا کلام رب کائنات نے اسی لیے نازل فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں، کیا عوامر ہیں کیا نواہی ہیں، سب بیان فرما دی. لہذا اگر اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ کنڈیشنل ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو بھی جمع دے گا. لیکن بحثیت مجموعی یہ صورتحال ہے نہیں آج معاشرے میں. ہم دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، لیکن دعاؤں کا ایٹی طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ہماری دعائیں بے یقینی والی دعائیں ہیں. بس دعا مانگ رہا ہوتا مولوی اور ہم آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مانگا کیا جا رہا ہے، کس سے مانگا جا رہا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے. عام طور پر اس طرح توجہ نہیں ہوتی. لہذا یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرے گا. اور پھر اس میں جیسے میں نے عرض کیا، اطاعت کا پہلو بھی ہو، بات ماننے کا پہلو بھی ہو کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ تعالیٰ جو احکامات ہمیں دے رہا ہے ہم اس کو مانیں گے. لہذا مختصرا عرض کر رہا ہوں کہ وہ احکامات کیا ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. پورے قرآن حکیم کو الحمدللہ ہم نے سن لیا، پورا رمضان سنا ہے. مختصرا ترین الفاظ میں تین مطالبات ہیں رب کائنات کے. اگر دیکھا جائے تو ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبات کو مزید اگر آسان کر لیں تو تین بن جاتے ہیں. اور ایک مطالبہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، بس رب کو مان لو، اکیلا مان لو، اس کو تنہا مان لو بس. اب جب رب کو مان لیا تو رب کی مان لو، اور رب کی کیا مان لو، کہ اس کے بندے بن جاؤ. جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو حاصل کرو. اور مقصد تخلیق انسان و جن رب کائنات فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لہذا اپنے مقصد تخلیق عبادت کو پہچانو اور رب کی عبادت بجا لاؤ، یہ ہے بندہ مومن کا، ایک انسان کا اصل مقام۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں واقعتاً بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے رب کائنات نے بنایا، بندگی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان کو بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، لیکن انسان بھی اگر اسی طرح زندگی گزارے تو قرآن حکیم کہتا ہے اولائک کل انعام، یہ جانوروں کے مانند ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم آیون لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں غور و فکر نہیں کرتے، اولائک کل انعام، یہ جانوروں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اولائک ہم الغافلون، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ غافل ہیں اپنے اصل مقصد تخلیق سے، جو اصل آبجیکٹو تھا اس سے غافل ہیں۔ لہذا اللہ کے مطالبات میں سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو رب مان کر اس کی بندگی بجا لائی جائے، اور بندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اطاعت، اس کا حکم ماننا، اور نمبر دو اس سے محبت کرنا، محبت کے جذبے سے اس کا حکم ماننے کا نام یہ ہے عبادت پوری زندگی میں۔ اس میں ظاہری بات ہے حلال روزی بھی آئے گی۔ بندگی کا آغاز کہاں سے ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہم اپنی بات مکمل کریں گے کہ رمضان والے روزہ جو ہے، رمضان والی جو آیات ہیں، اس کی جو آخری آیت ہے، آٹھ چھ آیات کریمہ ہیں اس رکوع میں، آیت نمبر 183 سے 188، 188 آیت کریمہ جو ہے وہ حلال روزی کی طرف متوجہ دلا رہی ہے، لہذا بندگی کا آغاز بھی حلال روزی سے ہوتا ہے۔ اگر روزی حلال کی نہیں ہے خدا نہ خواستہ، تو ساری عبادات، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ طہارت کا، اگر عبادت میں طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، تو اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اس مقصد تخلیق کو رب کائنات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ فل یستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، اور دوسری بات دعا کے قبولیت کے لیے، ول یؤمنوا بی، اور مجھی پر ایمان رکھیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر لی تو پھر انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ رب قبول کرے گا، جلد بازی نہ کریں کہ فوراً نہیں ہو جائے، بس یہ میں نے دعا کی اور دعا قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے شر ہوتی ہے، ہم بظاہر سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی ہے، جیسے چھوٹا بچہ معصوم ہے، کوئی بھی چمکدار چیز مانگتا نہیں، مانگتا اٹریکشن اس میں دیکھا فوراً مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان کی کمزوری ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہ کریں کہ اللہ یہ چاہیے، دعائیں استخارہ سکھائی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی جامع دعا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں استخارہ اتنی تاکید سے پڑھائی کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت پڑھائی ہو، اتنی امپورٹنس ہے، اتنی جامع ہے وہ دعا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ لہذا اس کو یاد کیجئے۔ سب سے پہلا درخواست میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دعائیں اگر مانگنی ہیں تو وہ دعائیں سیکھیں کہ جو رب نے خود قرآن میں بیان فرمائیں، اپنے نیک بندوں کی دعائیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تاکید سے جن دعاؤں کی تاکید کی، تلقین کی، وہ دعائیں ہیں جو کہ ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہی دعائیں ہیں بس، قرآن و سنت میں جو آ گئیں انہی کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے، فضیلت ان کی زیادہ ہے، ان کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن بندہ مومن جب جہاں جن الفاظ میں جس کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرے، وہ ہر وقت اس کو سننے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے دل کے، وہ ہمارے رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے رگے جان سے قریب ہیں، ہم وہ کچھ جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا؟ تو بہرحال ان الفاظ کو یاد کرنا جو قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بھی وقت کسی بھی الفاظ میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کی شرط فل یومنو بھی، اسی پر ایمان ہو، توکل ہو اللہ کی ذات پر، بھروسہ ہو اور صبر ہو کہ یہ دعا قبول ہوگی. البتہ حدیث میں دعا کی قبولیت کی تین اقسام یا تین طریقے بیان کیے گئے. بڑا دلچسپ ہے یہ بات، یہ معاملہ کہ انسان جب اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کیسے قبول فرماتے ہیں. پہلی شکل تو یہی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، فوراً ہم نے مانگا وہ ہمیں مل گئی، ہم سمجھتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی. ایسے کئی واقعات آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں بھی ہیں. اللہ پاک سے ایک مرتبہ، صرف تہدی سے نعمت کو طور پہ بتا رہا ہوں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، رب جانتا ہے. اور بعض اوقات مدرس کی باتیں موٹیویشنل ہوتی ہیں، ترغیب کے لیے ہوتی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. میں صرف اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ یقین ہو کہ دعا قبول ہوتی ہے. عملی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. ایک مرتبہ کالج میں پڑھا رہا تھا حج کا موضوع، اور حج میں عرفات کا میدان، اسی طرح وہاں کے جو مناسک پڑھاتے پڑھاتے اچانک میرے دل میں خیال پیدا کیا اللہ پاک نے، پیدا بھی اللہ ہی نہیں کیا. یہ جو خواہش ہوتی ہے یہ بھی دعا کا ایک نام ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک نے یہ خواہش پیدا کی کہ اللہ یہ عرفات کا میدان ہمیں بھی دکھا دے، ہمیں بھی وہ کیفیات عطا فرما دیں کہ جو وہاں حجیوں کی ہوتی ہیں. آپ یقین کریں اسی سال اللہ پاک نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی، میرے لیے ناقابل یقین. آج تک ایک خواب کی طرح لگتا ہے کہ کیسے ہوا، اللہ تعالی نے ممکن کر کے دکھایا. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ وہ لازمان قبول کرے گا. پہلی شکل تو یہی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، جیسے میں نے اپنی ایک مثال دی سمجھانے کے لیے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو. بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز اچھی ہے نہیں ہے، بری ہے، ولا ول جیسی بھی ہے، خیر تو مانگتا ہی ہے انسان، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آزمائش بن جائے آپ کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر شے عطا فرما دیتا ہے، مانگنے پر اللہ پاک اس سے بہتر شے عطا فرما دیتا ہے. اور اس کی بھی کئی مثالیں ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں کہ ہم نے مانگا بھی نہیں پھر بھی رب نے دیا. تو مانگا تو تھا کچھ اور رب نے، رب کائنات نے اپنی قدرت سے تمہیں عطا فرما دیا. یہ تو دو ممکنہ شکلیں ہیں دنیا میں جو محسوس کی جا سکتی ہیں. لیکن تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا گیا وہ نہ دنیا میں ملا نہ اس سے بہتر ملا، بلکہ وہ دعائیں وہ نام اعمال میں محفوظ کر دی گئیں، جو مانگی تھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ نام اعمال میں چلی گئیں. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دعاؤں کا جو اجر و ثواب اور بدلہ عطا فرمائے گا، تو بندہ مومن یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی، ساری کی ساری دعاؤں کا اجر یہی ملتا، کیونکہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے. خیروں و ابقا، زیادہ بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. یہاں کی بڑی سی بڑی نعمت بھی ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور رب جو عطا فرمائے گا اپنے پاس اپنی نعمتوں میں سے، ظاہر بات ہے وہ اختتام پذیر نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ کی ہوں گی. تو دعا کی قبولیت کے حوالے سے تین مختلف شکلیں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے لیے تو دعا مانگے ہی، لیکن بندہ مومن جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں خاص طور پر، تو یہ دعا بھی لازماً قبول ہوتی ہے. لہذا اپنے لیے تو دعا کیجئے ہی، ضرور کیجئے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اور اسی طرح امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا ہم پر لازم ہے. اور اس یقین سے کہ انشاءاللہ جس بندے بندی کے لیے انفرادی یا اجتماعی ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو لازماً قبول فرمائے گا. یہ میرا موضوع مکمل ہو گیا الحمدللہ. دعا کے حوالے سے مختصر وقت میں میں نے اس کی کچھ اہمیت، فضیلت اور اس کے چند آداب ہیں جو کہ عرض کر دیے. اب آئیے جو آج کا آخری حصہ ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ رمضان المبارک کی پوری گفتگو کا حاصل ہے، آخری 15 منٹ میں اس توقع کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عزیز. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیونکہ عبادت ہے، اور عبادت کا آغاز ہوگا حلال روزی سے. قرآن حکیم بار بار حکم دیتا ہے حلال روزی کماؤ، حلال کھاؤ. اور علماء نے جب الحمدللہ اس قرآن حکیم کی بڑی صورتوں میں رکوع میں اس کو تقسیم کیا ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ جو بڑی صورتیں ہیں ان کو بعد میں رکوع میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ رکوع قرآن حکیم کے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ بڑا کوئی مضمون ہو اس کو پیراگراف میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہاں ایک بات مکمل ہو رہی ہے پھر دوسری بات شروع ہو رہی ہے. تو بڑی محنت کر کے الحمدللہ علماء نے قرآن حکیم کی بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ کم از کم ایک رکوع ایک رکعت نماز میں مکمل کر لیا جائے کہ ایک موضوع مکمل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ہی بات چل رہی ہے رکوع کر لیا، ظاہری بات ہے موضوع بیچ میں سے ٹوٹ جائے گا. اس وجہ سے رکوعوں کو تقسیم کیا گیا. اور تراویح میں آپ اکثر و بیشتر محسوس کرتے ہیں کہ جب طویل قرآت ہوتی ہے تو پھر رکوعوں کے اعتبار سے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس لیے میں نے یہ تمیدی علمی نقطہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ علماء نے آیت نمبر 188 کو روزے والی آیات کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں اپنے مالوں کو باطل یا حرام طریقے سے نہ کھاؤ. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کو حکام تک ذریعہ نہ بناؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ ایک گروہ لوگوں کا مال کھا جائے ناحق طریقے سے، گناہ کے طریقے سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رشوت رسانی، یہ سود خوری، یہ حرام کاری، حرام خوری، یہ معاشرے میں ناسور ہے، کینسر ہے. اس لیے رب کائنات نے ایک روزہ تو رکھا ہے ایک مہینے کا الحمدللہ، اس مشقت سے، اس اللہ کی اس عظیم عبادت سے ہم گزر کر آئے. مقصد کیا تھا؟ مقصد کو اپنے ذہن میں تازہ کیجئے. تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ رہا ہوگا، 15 سے 16 گھنٹے کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے. 16 گھنٹے اپنے آپ کو بھوک پیاس برداشت کرائی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کھانا نہیں، یہ پینا نہیں، یہ کرنا نہیں. یہ 29 دن کی ایکسرسائز کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے اس نفس کے موز اور گھوڑے کو کنٹرول کر سکیں، قابو کر سکیں. اب یہ جذبہ محرکہ اس قابل رہے کم از کم 11 مہینے تک کہ 11 مہینے ہم اپنے آپ کو حرام چیز سے بچا سکیں. اگر یہ روزہ ہمیں حرام خوری سے نہیں بچا پا رہا، خدا نہ خواستہ ہم روزے کے دوران بھی حرام کام کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، رشوت لیتے دیتے رہے، سود کا کاروبار کرتے رہے، اسی طرح تجارت میں، خاص طور پر تجارت میں بازار بھرے ہوئے ہیں، ڈالمن دیکھ لیجئے جا کر، اور دنیا بھر کے عجیب وحشت ہوتی ہے کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں اور وہاں پر لوگ آ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک وہاں دکانداروں کو وقت ہی نہیں ملتا. میرا ایک اسٹوڈنٹ بتانے لگا، عامر صاحب عجیب معاملہ ہو گیا معاشرے کا، ہم افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، کسٹمر آئے چلے جا رہے ہیں، آئے چلے جا رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں کہ افطار کا وقت ہے. شہری کا وقت ہوا جا رہا ہے، ہم نکلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم گھر جائیں، لیکن کسٹمر آئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کیفیت ہے معاشرے کی کہ جو لاہیت ہونی چاہیے ان راتوں میں وہ ختم ہو چکی ہے. اور وجہ بالکل واضح ہے، معاف کیجئے گا، بہت سخت الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، جتنا زیادہ حرام کا پیسہ جمع ہو چکا ہے ہمارے پاس، اب اس حرام کے پیسے کا کرنا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے یہی مواقع ہوتے ہیں اپنی اسٹیٹس کو شو کرنے کے، کوئی شادی آ جائے اس موقع پر اس کا اظہار ہوتا ہے بھرپور طریقے سے، یا پھر عیدین کا موقع ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے اچھا لباس پہنا جائے، مسنون ہے، سنت ہے اچھا لباس پہننا، لیکن لباس اس لیے پہنا جائے کہ ریاکاری ہو، دکھاوا ہو؟ معاذ اللہ، سخت وعید سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس پہننے والوں کو کہ جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے لباس پہن رہے ہوں. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، تھوڑی سی نیت کے فرق سے بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. پیغمبر نے ترغیب دلائی کہ اچھا لباس پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو، عید کے دن محسوس ہو کہ بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن اگر نیت ہو دکھاوے کی تو ظاہری بات ہے زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ایک ہی چیز کو دکھاوا اور ریاکاری نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو بھائیوں بزرگوں، تحیہ کریں، اب 10 منٹ میں تحیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو زندگی گزرے وہ کس مقصد کے لیے. نمبر ایک، کوشش کریں کہ ہم حلال روزی کمائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے، انشاءاللہ تو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا یقیناً، آسان کام نہیں. ظاہری بات ہے پورا ایک نظام چل رہا ہے، سودی نظام ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، بڑی بڑی جوبیں ہیں، بڑی مشکل سے حاصل کی تھی ابا جان نے، بڑا ہیوی رشوت دے کر حاصل کی تھی، اور ابا کا مطالبہ ہے کہ میں نے حاصل کیے تو مجھے تو اتنا پیسہ چاہیے، تو ظاہری بات ہے انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سوشل پریشر ہوتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر بچنا ہے رشوت سے، سود سے، تو فیصلہ تو کرنا پڑے گا یا نہیں، اور فیصلے کی کبھی نہ کبھی تو کوئی گھڑی آئے گی یا نہیں، تو بہترین گھڑی یہ ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ اپنے آپ کو ہم بچائیں گے حرام سے، اور اب فیصلہ کیا ہے تو پھر آلٹرنیٹو ڈھونڈنا شروع کیجئے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی، سورہ طلاق ہم پڑھ کر آئے، لہذا فیصلہ یہ ہو کہ انشاءاللہ خود بھی حلال کھائیں گے، اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں گے انشاءاللہ العزیز. اگر یہ فیصلہ کر لیا میرے بھائی تو یہ روزہ قبول ہو گیا انشاءاللہ، اعتکاف قبول ہو گیا، تراویح قبول ہو گئی، قرآن پڑھنا پڑھانا قبول ہو گیا، اور ارادہ کر کے اٹھ گئے تو یقیناً رب کائنات مدد فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ پاک تو میری مدد فرما، روزی دینے والا تو ہے، یہ IMF نہیں، یہ ورلڈ بینک نہیں، یہ سودی ادارے نہیں، اے اللہ تو رازق ہے، تو رازق ہے، تو مجھے حلال روزی عطا فرما، تو اس چڑیا کو بھی روزی دیتا ہے کہ جو صبح نکلتی ہے اپنے گھر سے، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر کس کے سارے، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں اس کے پاس؟ سانپ اور بچھو جو آتے ہیں بچوں کو کھانے کے لیے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا، اللہ کے سہارے چھوڑ کر آتی ہے، کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا اس کے گھر کے اندر سٹور کر رہی ہو، چونچ میں لے کر آتی ہیں اپنے بچوں کے لیے رزق، اور رب کائنات اس معصوم پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کا بھی اور اس کے معصوم بچوں کا بھی رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ توکل ہو اللہ کی ذات پر، بھروسہ کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور اللہ تعالی رازق ہے، وہ ضرور رزق دے گا. فیصلہ یہ ہوگا میرا اور آپ کا کہ حلال کمائیں گے انشاءاللہ العزیز، کریں گے یہ وعدہ انشاءاللہ اللہ سے، رب کائنات سے، کہ انشاءاللہ اے اللہ ہم کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ہم حلال روزی کمائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب آئیے اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے، اب اگلا مرحلہ ہے ارکان اسلام کی ادائیگی کا، اور اس میں اہم ترین رکن یہ صلات ہے، اہم ترین، تمام ارکان اسلام کی جڑ اور بنیاد، فیصلہ کن یہ نماز ہے. پہلی اہمیت تو اس طرح سے بھی ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ظاہری بات ہے اللہ پاک نے فرض کی. حج تمام مسلمانوں پر فرض ہے ہی نہیں، امیروں پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے، پھر اگر وہ ایک مرتبہ حج کر لے تو اس کا حج ویسی ساقط ہو گیا، بار بار کرتا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ حج ادا کر لیا صاحب استطاعت نے تو حج ادا ہو گیا الحمدللہ. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے ہی نہیں، ہر وقت صرف صاحب نصاب پر ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک سال گزرنے کے بعد اگر زکوٰۃ ادا کر دے اللہ کی رضا کے لیے، صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی. روزہ الحمدللہ رمضان میں سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ بھی بحمدی تعالیٰ امت مسلمہ کی بڑی تعداد رکھتی ہے الحمدللہ. وہ بات دوسری کہ اب گریجولی یہ ٹرینڈ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، دیکھا تھا میں نے ابھی پچھلے دنوں آبزرو کیا کہ نوجوان خاص طور پر روزہ نہیں رکھ رہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ گٹکا اور میمپوری ہے، یہ خبیث چیز اتنی خبیث ہے، یہ اتنی زیادہ معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے. جیسے کوئی ہیروئنچی ہوتا تھا پہلے زمانے میں، مر رہا ہوتا تھا، اس کو نہ کھائے تو وہ مر جائے گا، یا وہ جو چرسی موالی ہوتے تھے، اس طرح یہ سٹی اور یہ گٹکا اور یہ اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ عام ہو گئی، عام کہ اس کے بغیر سروائیول ہی نہیں لگتا، جیسے انسان جینا مرنا کا مسئلہ ہو جائے، پانی پی کے پینے بغیر شاید رہ جائے گا لیکن اس کو کھائے بغیر نہیں. تو یہ ٹرینڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ ہدایت دے. پھر سگریٹ نوشی کا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑ پاتے، تو یہی تو فیصلے کے راتیں دن ہوتے ہیں کہ انسان ان چیزوں، ان خبیث چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو بہرحال ارکان اسلام کی ادائیگی کا اہتمام، اور خاص طور پر جو معتکفین ہیں وہ تو رب سے مانگیں. اب یہ آخری اوقات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج چاند ہو ہی جائے، عرب میں تو ہو ہی گیا انشاءاللہ، آج وہاں پر عید تھی الحمدللہ، میرے ایک ساتھی مدینے میں موجود تھے، 4 بج رہا تھا وہاں، میں نے فون کیا ان کو تو کہنے لگے مسجد نبوی بالکل جیم پیک ہے، پوری بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، 7 بجے وہاں نماز ہوگی عید کی، لیکن اس وقت صورتحال یہ کہ پوری مسجد نبوی حد نگاہ تک بھری ہوئی ہے، اور لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں، رات گئے، تہجد بھی پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے اور عید کی نماز پڑھ کے پھر جائیں گے یہاں سے، کیا خوبصورت منظر ہوگا وہاں کا. بہرحال میں نے ان سے گزارش کی میرا سلام بھی پہنچا دیجئے، تو الحمدللہ انہوں نے میرا سلام بھی پہنچا دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چاند ہو گیا تو امید ہے کہ یہاں بھی چاند دیکھی نظر ہی آ جائے گا. تو یہ آخری اوقات ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ پاک نے سعادتیں جمع کر دی ہمارے لیے. جمعے کا دن جمع کر دیا، جمعے کا دن عام حالات میں بھی عصر سے مغرب خاص طور پر بڑا اہم ہوتا ہے دعاؤں کے لیے، اور معتکفین کے لیے خاص طور پر رمضان کا جمعہ، پھر آخری جمعہ فضیلت کے اعتبار سے بڑا اہم ہے. اس میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن یہ دعا تنہائی میں ہونی چاہیے. دعا کے لیے رقت اگر آ جائے، رقت یہ بڑی مبارک ہوتی ہے، لیکن ہو تنہائی میں، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا. دکھاوے کے لیے انسان رو رہا ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ عمل اللہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تنہائی میں ہو اور رب کے خوف سے. اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے اور وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو اور اس کے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی دعا قبول فرماتا، اس کی مغفرت فرما دیتا. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام کیجئے خاص طور پر، اور دعا کریں کس چیز کے لیے کہ انشاءاللہ ہم ارکان اسلام کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پر نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں گے. اگر ہماری عبادات قبول ہو گئیں تو اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہمیں آئندہ زندگی میں نیک اعمال کی توفیق مل جائے، یہاں سے جب ہم جائیں تو ہماری زندگی بدلی ہوئی ہو، ایک چینج پرسنالٹی ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے، اس کے اخلاق پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہیں، اس کے معاملات پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہو گئے ہیں، یہ تبدیل ہو چکا ہے، ان عبادات نے اس کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے. تو امید ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے ہماری عبادات قبول ہو جائیں گی. تو ارکان اسلام میں خاص طور پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام. اسی طرح میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، لہذا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا اور دین کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، ہر امتی کی ذمہ داری ہے. لہذا ایک اور بات رب کائنات سے مانگیے کہ اللہ جہاں تو ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرما، صرف رمضان میں نہیں کہ رمضان میں پڑھ کر اس کو ہم اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیں، معاذ اللہ ایسا نہ ہو. اس کو روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ رب کائنات نے نازل فرمایا روح کی غذا کے لیے، ایمان کی جلا ہے، ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن حکیم نازل فرمایا. لہذا اس کی روزانہ تلاوت کو معمول بنائیے. الحمدللہ 3-4 مہینے پہلے میں نے ایک توجہ دلائی تھی کہ ہر نماز کے ساتھ اگر اس کی تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ ریگولیرٹی بھی آ جائے گی. نماز تو انشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں، اللہ نے چاہا جماعت نماز پڑھیں گے تو باوضو بھی ہوتے ہیں. 5-10 منٹ اسپیئر کریں ہم قرآن پڑھنے کے لیے. نوافل کے اہتمام تو ہم کرتے ہی ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے ساتھ اس طرح سے ہو، عربوں میں ہوتا ہے الحمدللہ، 5 منٹ بھی ملیں تو وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج کل موبائل موجود ہیں سب کے پاس، اور ایسے موبائل کے اس میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن مستند ہو، ذرا سند اس کی دیکھ لیجئے گا. نہ بھی ہو تو مسجد میں تو آ ہی رہے ہیں، قرآن حکیم موجود ہوتے ہیں. 5-5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، 10 منٹ ایک نماز کے لیے ہو گئے تو 5 نمازوں میں کتنا وقت ملا، 50 منٹ قرآن حکیم کے لیے. سبحان اللہ، شیطان اتنی آسانی سے نکالنے نہیں دے گا. اگر مستقل مدادی سے ایک دن میں 50 منٹ قرآن کے لیے، تلاوت کے لیے ہم نے نکال لیے، تو امید ہے انشاءاللہ قرآن سے ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق قائم ہو جائے گا. اور ایک سال اگر ہم ہدف رکھ لیں، ایک سال، کہ انشاءاللہ قرآن کو تھوڑا 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 کر کے پڑھتے جائیں گے، لیکن سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے. پڑھنا تو ہے الحمدللہ، پڑھیں گے، لیکن اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے، اس کے مفاہیم کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ موقع ہے، یہ جو میموری کارڈز آ چکے ہیں اس میں دورہ ترجمہ قرآن، تلاوت قرآن حکیم، یہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی دورہ ترجمہ قرآن موجود ہے، نوید بھائی کا ہے، شجاع بھائی کا، الحمدللہ ریکارڈڈ ہے. ایک نصاب کے ساتھ اگر روزانہ تھوڑا 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 سنتے رہے تو قطرہ قطرہ اگر پتھر پر گرتے رہے تو وہاں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. لہذا اگر تھوڑا تھوڑا ایمان کی چاشنی ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا دل جو ہے یہ منور رہے گا ایمان سے، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے اعمال اور اخلاق بہتر رہیں گے. پھر یہ کہ اس سیکھ کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانا کیونکہ ہم پر فرض ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالیے، صلاحیتیں لگائیے، پیسہ لگائیے. پیسے کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہی ہے کہ قرآن کی خدمت میں جو ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پیسہ لگائیں. میموری کارڈ لے کر کسی کو تحفہ دے دیجئے اس اخلاص کے ساتھ کہ بھائی خدا کے واسطے ایک سال میں اس کو سن لو تھوڑا تھوڑا کر کے. ہماری وجہ سے اگر یہ پیغام کسی تک پہنچ جائے اور اس کی دل کی دنیا بدل جائے، اس کی کیفیت بدل جائے، تو ہمارے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج میری گفتگو کا حاصل بڑے اخلاص سے کوشش کی ہے ادا کروں. نمبر ایک، رمضان المبارک کا حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مان کر اللہ کی ماننا شروع کر دیں، اس کی اطاعت کریں، بندگی کریں محبت کے ساتھ. اسی طرح حلال روزی کمانے کا وعدہ کوشش کریں گے انشاءاللہ حلال روزی کمائیں. اور نمبر تین یہ کہ یہ دین کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور ایک ایسی منظم جد و جہد کا حصہ بنیں کہ جو دین کی دعوت کے ساتھ اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہماری تمام تر محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.